أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مسافر گاڑیاں جب مختلف اسٹیشنوں پر رکتے رکتے اپنا لمبا سفر طے کرتی ہیں تو ہر اسٹیشن پر الگ الگ نظارہ ہوتا ہے. کہیں تھوڑے مسافر چڑھتے ہیں, کہیں زیادہ مسافر چڑھتے ہیں, کہیں تھوڑے لوگ چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں, کہیں زیادہ لوگ. جو بڑے بڑے اسٹیشن ہیں ان پہ بہت رونق ہوتی ہے, اور جب تک گاڑی چلتی نہیں سارا اسٹیشن مختلف لوگوں کی گہما گہمی سے پر رونق ہوا ہوتا ہے, چہل پہل ہوتی ہے, باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. جب گاڑی چلی جاتی ہے تو اسٹیشن سونا سا رہ جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسافر نہیں ہوتے, صرف مسافروں سے ملنے کے لیے آئے ہوتے ہیں. جمعۃ الوداع کی بھی کچھ ایسی ہی صورت ہے. عبادت کرنے والوں کی گاڑی جو جمعہ بجمعہ ٹھہرتی ٹھہرتی آخر رمضان مبارک کے جمعوں میں داخل ہوتی ہے تو اچانک جمعوں پہ رونق بڑھنے لگتی ہے, اور پھر ایک ایسا جمعہ بھی آتا ہے جیسا آج ہے جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. اس جمعے پہ تو اتنی رونق ہوتی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ سارے مسافر ہیں جو اس گاڑی پر چڑھنے کے لیے آئے ہیں. لیکن جب یہ گاڑی یہاں سے گزر کر اگلے جمعے پہ پہنچتی ہے جو رمضان مبارک کے بعد آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسافر تو وہی چند ایک ہی تھے جو سارا سال سفر کرتے رہے, باقی تو چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. بس بہت سے ایسے بھی ہیں, بہت سے ایسے بھی ایمان لانے والے اور مسلمان ہیں جو آج عبادت کرنے والوں کو چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, الوداع کہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. خود بھی عبادت میں شریک ہیں لیکن یہ وقتی شرکت ہے, چند لمحوں کی شرکت ہے. جب تک اس جمعے پہ یہ گاڑی ٹھہری رہے گی وہ بھی شریک رہیں گے, جب یہ گزر جائے گی تو پھر وہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے. خدا کی راہ کے مسافر وہی ہیں جو عبادت کی گاڑی پر سوار ہو کر پھر اس کو چھوڑتے نہیں, اسٹیشنوں پر اترتے ہیں تو عارضی طور پر, لیکن دائم کے سوار ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے مسافر ہیں, اور کبھی بھی وہ عبادت سے تعلق قائم کر کے پھر تعلق توڑا نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے مختلف احوال ہیں جو وقتی طور پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں جنہیں پھر خدا یہ توفیق بخشتا ہے کہ ان کے دل میں بھی سفر کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. وہ ودا کرنے آتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم بھی اسی گاڑی کے مسافر بن جائیں. تو وہ لوگ جو سچے ایمان لانے والے ہیں ان میں کمزور بھی ہیں لیکن رفتہ رفتہ کمزور طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں, اور ان کی بدیاں جھڑتی چلی جاتی ہیں, और बदियों की बजाय नेकियां अता होती चली जाती हैं। बस सच्चे मोमिनों की गाड़ी हमेशा पहले से ज्यादा भरती रहती है। वो लोग जो पीछे रह जाने के आदि हैं और हमेशा पीछे रह जाने के आदि हैं, उनके मुतल्लिक भी हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला ज़रूर उनको अजाब देगा या उनसे नाराज़गी का इजहार फरमाएगा। बाज़ खुश किस्मत ऐसे होते हैं कि उनकी मौत की घड़ी सआदत की घड़ी होती है। ऐसी हालत में अल्लाह उनको बुलाता है कि वो नेकी की हालत में होते हैं। ऐसे खुश नसीब वो हैं जो तवक्कु रख सकते हैं कि अगरचे हम कभी कभी आए, लेकिन खुदा ने उस वक्त बुलाया जबकि हम नेकों में शुमार हो रहे थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हमें ये दुआ खसूसियत से सिखाई कि ऐ खुदा, हमें उस वक्त जान बुलाना, उस वक्त हमें मारना जब हम तेरे हुजूर नेकों में शुमार हो रहे हों। तो हमें चाहिए कि इन छोड़ने के लिए आने वालों को भी अपनी दुआओं में याद रखें और खसूसियत से ये दुआ करें कि इन सब के अंजाम नेक हों और रफ्ता रफ्ता इनको भी इबादत के दायमी सफ़र की तौफीक अता हो। मैंने गुज़श्ता चंद खुतबात में सूरह फातिहा का ज़िक्र किया था कि किस तरह सूरह फातिहा इबादत के राज सिखाती है और इबादत में लज्जत पैदा करती है, और इस मज़मून के आखिरी हिस्से में हम दाखिल हो चुके थे जिसमें हम ये दुआ इस दुआ पर गौर कर रहे थे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। मैंने आपको बताया कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम में जिन लोगों का ज़िक्र है, अगरचे वो सब इनाम याफ्ता हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ बड़ी मुशक्क़तों और तलखियों में गुजरी और ख़ुदा की राह में उन्होंने बड़े बड़े इब्तला देखे, और ऐसे भी थे जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कि जिन्होंने ख़ुद इब्तलाओं के तकाज़े किए कि ऐ खुदा, हमें हमारी क़ुरबान गाहें दिखा, हमें उन रस्तों पर चला जिन रस्तों पर चलकर हम तेरी राह में दुख उठाएं और फिर साबित कदम ठहरें और तुझसे नए एज़ाज़ पाएं। लेकिन उन तमाम बातों का ज़िक्र करने के बाद जो मैं जिनमें से एक हिस्सा मैं पिछले जुमे में बयान कर चुका हूँ और एक वो हिस्सा था जिसे बयान नहीं कर सका, लेकिन उनका ज़िक्र कुरान करीम में मौजूद है। उन सब तारीख़ी वाक़ियात पर नज़र डालते हुए जब एक मोमिन गौर करते हुए आगे बढ़ता है तो दिल में खौफ पैदा होता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं क्या दुआ कर रहा हूँ, ऐसी मुश्किल और ऐसी मुसीबत की दुआ, और ऐसी दुआ जिस पर हो सकता है मैं साबित कदम ना ठहर सकूँ। मुश्किलात को अपने मुंह से दावत देना और इम्तिहान को बुलाना बड़े हौसले का काम है, लेकिन उसके बावजूद मजबूर है, हर नमाज की हर रकत में ये दुआ करने पर मजबूर है कि मुझे इनाम पाने वालों का रास्ता दिखा, और उसकी तफसील कुरान करीम ने जो बयान की है वो बहुत ही दिल हिला देने वाली तफसील है। ऐसी तफसील है जिससे मालूम होता है कि बड़े मुश्किल का, जान जोखों का रास्ता है। सवाल यह है कि पहले लोगों ने यह रास्ता कैसे तय किया था। वो रास्ता उन्होंने ऐसे तय किया कि कुरान करीम में से पता चलता है अल्लाह ताला ने उनको खुद सिखाया कि क्या करो, किस तरह ये मुश्किलें तुम पर आसान हो जाएंगी और ये आग तुम्हारे लिए गुलजार बना दी जाएगी। फरमाया वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, ऐ मेरे बंदो, सब्र के साथ और इबादतों के साथ और दुआ मांगते हुए मुझसे ही मदद चाहो। बस इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन में जिस इस्तियानत की दुआ हमें सिखाई गई उसका एयादा किया गया तफसील के साथ, और फिर वो दुआएं भी खुदा ने अक्सर खुद सिखाई। बस अब मैं उन दुआओं के इस मज़मून में दाखिल होता हूँ जिससे पता चलेगा कि किस तरह खुदा ताला ने खुद मोमिनों की राह आसान फरमा दी, उन्हें दुआओं के तरीक सिखाए, یا ان کی بے ساختہ دل کی گہرائیوں سے اٹھی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان کے ذکر کو بڑے پیار کے ساتھ قرآن کریم میں محفوظ فرما دیا. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں, اور میں پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس نے تمام انبیاء کی دعاؤں کا خلاصہ اس شان کے ساتھ, اس حفاظت کے ساتھ پیش کیا ہو جس طرح قرآن کریم نے پیش کیا ہے. ہر قسم کی ضرورت کی دعا کے بہترین نمونے محفوظ کر دیے. بس وہ لوگ جو یہ دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, ان کے لیے ضروری ہے کہ اس دعا کی اگلی شاخوں سے بھی واقف ہوں. یہ دعا جو آگے دعائیں پیدا کرتی ہے اور جن کے بغیر یہ سفر طے ہونا ممکن نہیں ہے, ان دعاؤں پر نظر رکھیں, ان کے پس منظر سے واقف ہوں, ان کیفیتوں سے آشنا ہوں جن کیفیتوں میں وہ دعائیں مانگی گئی تھیں. جوں جوں ہم اس مضمون میں آگے بڑھیں گے, یہ مضمون جو بہت ہی مشکل دکھائی دیتا ہے آسان ہوتا چلا جائے گا, اور ان مشکلات میں سے لذت پھوٹنے لگے گی. بس اس لحاظ سے میں قرآن کریم کی دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اسی ترتیب سے ہیں جس ترتیب سے قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں. میں نے ان کو مضمون وار الگ الگ نہیں کیا, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان دعاؤں کے متعلق خدا کا جو وعدہ ہے کہ میں قبول کرتا ہوں, وہ وعدہ در حقیقت ایسی ہی دعاؤں کے متعلق ہے جن کا ذکر آنے والا ہے. ورنہ بسا اوقات انسان اس مخمصے میں پھنس جاتا ہے کہ خدا نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں, اور میں دعا کر رہا ہوں بڑی دیر سے کہ یہ کر دے وہ کر دے, یہ دے دے وہ دے دے, اور مجھے کوئی جواب نہیں ملتا. تو اس آیت کو جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ان دعاؤں کے مضمون کے ساتھ ملا کر سمجھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی دعائیں مقبول ہوتی ہیں اور کون سی مقبول نہیں ہوتی. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو انی قریب, میں قریب ہوں. اجیب و دعوت الداع زادان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے بلاتا ہے, لیکن ایک شرط کے ساتھ, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, میری باتوں کا بھی تو جواب دیا کریں, میری آواز پر بھی دکان دھرا کریں. یہ نہ ہو کہ یک طرفہ مجھے بلائے بلاوے بھیجتے رہیں اور جب میں ان کو بلاؤں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر سچا ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ ہدایت پائیں اور کامیاب ہوں. یہ رشد کا رستہ قبولیت دعا کا رستہ ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں تفصیل سے سمجھایا کہ وہ کون سا رستہ ہے اور کیسے لوگ ہیں جو اس رستے پر چلتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. قرآن کریم اگرچہ مخت کی صورتیں اگرچہ اس ترتیب سے نہیں ہیں جس ترتیب سے یہ نازل ہوئیں, لیکن جو ترتیب وحی الہی کے مطابق مقرر ہوئی اور جس ترتیب کے ساتھ ہم قرآن کریم کو آج پاتے ہیں, اس ترتیب میں گہری حکمتیں ہیں اور مضمون کا تسلسل ہے. پس دعاؤں کے تسلسل میں بھی خدا تعالیٰ نے بعض گہری حکمتوں کو پیش نظر رکھا ہے, اس لیے میں ترتیب کو مضامین کے لحاظ سے بدلنے کی بجائے بین ہی اسی ترتیب اسی طرح آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس طرح قرآن کریم نے پیش فرمائی ہے. سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. آپ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں, یعنی وہ عظیم الشان نبیوں کا سلسلہ جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے, اس کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام تھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا میں دیکھ لوں کہ یہ ترتیب ٹھیک ہے کہ نہیں، پھر بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک لگتی ہے یہی بکرا 252 202. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سورة بقرة 127-130. وإذ قال إبراهيم رب جل حاضہ بلدن آمنن، یہ اس وقت کی دعا ہے جبکہ خانہ کعبہ کے کھنڈرات تو موجود تھے، یعنی بعض آثار بہت پرانے اور تقریباً معدوم مٹے ہوئے آثار موجود تھے، لیکن خانہ کعبہ کی کوئی عمارت نہیں تھی. وحی الہی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہنچے، اسے تلاش کیا، اور وہیں آپ نے حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا. اور بعد میں جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے اور آپ کے ساتھ مدد کرنے کے قابل ہوئے، تب اس کی تعمیر نو شروع کی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کا حصہ اس میں ڈالنا ضروری تھا. اور چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماعیل کی نسل سے پیدا ہونا تھا، اس لیے آپ نے انتظار کیا کہ یہ بچہ جو خدا دنیا کے عظیم ترین نبی کا جد امجد بننے والا ہے، جس کی خاطر خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا، جس نے اس خدا کے گھر کی تعمیر کے مقاصد کو اپنی انتہا تک پہنچانا تھا، اس کا ہاتھ بھی اس تعمیر میں شامل ساتھ لگ جائے اور شامل ہو جائے. بس قرآن کریم میں جہاں بھی تعمیر نو کا ذکر ہے، وہاں حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل کو ضرور شامل فرمایا گیا ہے، اور دعاؤں میں بھی دونوں مل کر دعائیں کرتے ہیں. اس وقت تک صرف دو ہیں، لیکن آگے جا کے جو دعائیں آئیں گی ان میں تعداد بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. فرمایا حاضہ بلدن آمنن، امن کی جگہ بنا اس جگہ کو، ورزق اہلہ من الثمرات، اور جو بھی یہاں رہیں ان کے لیے ہر قسم کے پھل مہیا فرما. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو خود تیرے جو ایمان لانے والے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر. خدا نے فرمایا ومن کفر فأمتعه قلیلا، جو انکار بھی کر دے گا اسے بھی ان دنیاوی فوائد سے کچھ نہ کچھ میں ضرور پہنچاؤں گا. یہ نہیں کہ ادھر کسی نے انکار کیا وہیں میں نے نعمت کا ہاتھ کھینچ لیا. تو جہاں تک ثمرات دنیا کا تعلق ہے، وہ میں انکار کرنے والوں کو بھی دیتا رہوں گا، لیکن کچھ عرصے تک، ہمیشہ کے لیے نہیں. ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير، کچھ عرصے سے مراد دنیا کی زندگی ہے، یعنی دنیا کی زندگی میں میں پھلوں سے محروم نہیں کروں گا، لیکن جب وہ مر کر میرے حضور پیش ہوگا تو اس لیے میں اس کو عذاب سے مستغنی نہیں سمجھوں گا، عذاب سے مبرہ نہیں قرار دوں گا کہ اس کو میں نے دنیا میں نعمتیں دی تھیں. بس خانہ کعبہ کی نعمتوں سے وہ فائدہ تو اٹھانے والا ہوگا، لیکن اپنے کفر یا ناشکری یا انکار کی وجہ سے مرنے کے بعد پھر اسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جس کی طرف وہ لوٹ کر جانے والا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے قواعد بیت کو، اللہ کے گھر کی بنیادوں کو استوار کرنا شروع کیا. وہ اسماعیل اور اسماعیل اس کے ساتھ ساتھ تھا. ربنا تقبل منا, پہلی دعا ان کی یہ تھی کہ اے خدا ہم سے اس کو قبول فرما لے. اس دعا میں بہت گہری حکمتیں ہیں. جو حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے اور اسماعیل کی یہ دعا ہے, اس میں بہت گہری حکمتیں ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھائی گئی ہے کہ خدا کی خاطر اتنی مشقت اٹھا کر, اتنی مصیبتیں برداشت کر کے ایک ویرانے میں ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو لے کے آیا, پھر لمبی مصیبتوں میں انتظار کیا, بھوک دیکھی, پیاس دیکھی, ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں, بار بار آتا رہا یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو گیا, اور خدا کی خاطر, محض خدا کی خاطر گھر تعمیر کیا جا رہا ہے, لیکن انکسار کا یہ عالم ہے کہ ربنا تقبل منا سے دعا شروع کی, اے اللہ قبول فرما لینا, گھر تو تیری خاطر بنا رہے ہیں خالصت نیکی کی خاطر, لیکن انسان خود اپنی نیتوں کی کنوں سے واقف نہیں ہوتا, ان کے اندرونے سے انسان اپنے اندرونے حال سے خود واقف نہیں ہوتا. اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم تیرے حضور پیش کر رہے ہیں اسے اپنی رحمت سے قبول فرما لینا. انکا انت السمیع العلیم, تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے, صرف دعائیں سنتا ہی نہیں, ان کے احوال سے واقف ہے, ان کے رازوں سے واقف ہے, ان نیتوں سے واقف ہے جو دعاؤں سے پہلے ہوتی ہیں, جن کے نتیجے میں دعائیں اٹھتی ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے خدا اس عبادت کے گھر کا کیا فائدہ اگر ہم بنانے والے خود تیرے حضور مسلمان نہ ٹھہریں, بس ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا, مسلمین لک, ہمیشہ کے لیے اپنا فرما بردار بنائے رکھنا. وہ ارینا مناسکنا, اور فرما برداری کی حالت میں ہمیں عبادت کے راز بھی سکھانا اور قربان گاہیں بھی دکھانا. منسک سے دونوں مراد ہو سکتے ہیں, عبادت کا طریق بھی اور قربانی کا طریق, اور قربان وہ جگہیں جہاں انسان قربانی پیش کرتا ہے. وہ تب علینا, لیکن پھر ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم سے مغفرت بخشش کا سلوک فرمانا, ہماری توبہ کو قبول کرنا. انکا انت التواب الرحیم, تو تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے اور بے حد رحم کرنے والا ہے. بس نیکی کی دعاؤں کے ساتھ یہ عاجزی اور انکساری کی گریہ اور زاری بھی جاری ہے, اور اعتراف ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہم جو نیکی کے کام بھی کرتے ہیں ان پر بھی ہمیں پورا یقین نہیں ہو سکتا جب تک تیری طرف سے رضامندی حاصل نہ ہو جائے کہ یہ نیکیاں قبول بھی ہوں گی کہ نہیں. ربنا وبث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اے خدا ان لوگوں میں سے جو یہاں پیدا ہوں گے وہ عظیم الشان رسول برپا فرما, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیات ان پر تلاوت کرے گا, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب بھی پڑھائے گا اور اس کی حکمت بھی, ویزکیہم, اور ان کو پاک فرمائے گا, انکا انت العزیز الحکیم, یقیناً تو غالب قدرتوں والا اور بڑی حکمتوں والا ہے. یہ دعا کی وہ تان ہے جہاں جا کر یہ دعا ٹوٹی ہے, جہاں جا کر یہ دعا اپنے عروج تک پہنچی ہے, اور اب سمجھ آئی کہ پہلی دعاؤں میں اس قدر تقویٰ کی باریک راہوں کی پیروی کیوں ہو رہی تھی, اتنا انکسار کیوں تھا, اتنی بار بار کی احتیاط کیوں تھی کہ اے خدا ہماری دعاؤں کو قبول فرمانا, ہمیں پاک و صاف رکھنا, ہم میں ذرا بھی کوئی غیر کا شائبہ تک باقی نہ رہے, خالص تیرے لیے ہم یہ کام کر رہے ہوں اور تو ان کاموں کو قبول کر رہا ہو. کیونکہ یہ دعا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی بنیاد ڈالنے والی دعا تھی, اور اس عظیم الشان رسول کے برپا کرنے کی دعا تھی جس کی خاطر ساری کائنات کو پیدا کیا گیا تھا. اس لیے غیر معمولی تقویٰ کی ضرورت تھی, غیر معمولی انکسار کی ضرورت تھی. یہ وہ مقام تھا جہاں تکبر داخل ہو سکتا تھا, بعض تکبر نیکی میں بھی داخل ہو جاتے ہیں, اور شیطان بہکا سکتا تھا کہ تم دونوں, تم تو اتنے عظیم الشان وجود ہو کہ وہ عظیم وجود جس کی خاطر سارے کائنات کو پیدا کیا گیا تھا وہ تمہاری نسل سے پیدا ہونے والا ہے, تو جتنا بڑا مقام عطا ہونے والا تھا اتنی ہی عاجزی بھی سکھائی گئی, اور اس طرح انہوں نے عاجزانہ طور پر خدا کے حضور یہ دعائیں مانگی جو بین ہی اسی طرح قبول ہوئیں. حیرت انگیز طریق پر انہی لفظوں میں یہ دعا قبول ہوئی ہے جن لفظوں میں ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے سے مانگی تھی, لیکن چونکہ ترتیب انسانی سوچ کی تھی, اگرچہ نبی تھا مگر بہرحال انسان تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترتیب بدل دی. تو نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ عرض کیا تھا کہ جب وہ تلاوت آیات کر دے, پھر ان کی تعلیم دے دے, پھر ان کی حکمت سکھا دے, اس کے نتیجے میں اس کے اندر پاک کرنے کی صفات پیدا ہو جائیں گی, پاک کرنے کی اہلیت پیدا ہو جائے گی, پھر وہ ان کو پاک کرے. کیونکہ جب کتاب آیات پڑھی جائیں گی, ان کی تعلیم دی جائے گی, ان کی حکمت سکھائی جائے گی, تو یہ سارا ایسا ایک سلسلہ ہے پاک کرنے والا, جس کے نتیجے میں جو بھی لوگ اس کارخانے سے گزریں گے آخر تک پہنچتے پہنچتے پاک ہونے کے لیے تیار ہوں گے. فیزکیہم, پھر وہ ان کو پاک بھی کرے گا. خدا تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصل مقام قبولیت دعا کے وقت ظاہر فرمایا, اور فرمایا کہ ابراہیم کی سوچ تو یہ تھی کہ وہ کتاب اور حکمت کے سکھانے کے بعد پھر ان کو پاک کرے گا, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دو ایسی خوبیاں ہیں جن میں وہ سب دوسرے نبیوں سے ممتاز ہے اور پہلے نبی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. ایک یہ وہ کہ وہ ذاتی طور پر ایسی قوت قدسیہ رکھتا ہے کہ کتاب سکھانے سے پہلے اور اس کی حکمتیں بتانے سے پہلے محض اپنے وجود کی برکتوں سے لوگوں کو پاک کرنے کی اہلیت رکھنا ہے. پس تلاوت آیات تو بہرحال اول ہے, کیونکہ خدا کے پیغام کو سنائے بغیر کوئی طاقت بھی حاصل نہیں ہوتی. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ پہلے پاک کرتا ہے, اور پاک کرنے کے لیے کوئی تعلیم کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود خود پاک کرنے والا ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے, دوسرا امتیاز یہ ہے کہ پہلے لوگ تو ایسے مدرسوں میں داخل ہوتے تھے کہ داخل ہونے سے پہلے پاک نہیں ہوتے تھے, داخل ہونے کے بعد پاک کیے جاتے تھے, اور گویا پاک ہو جانا ان کا منتہا تھا, ان کے مقصود تھا, ان مدارس کا منتہا اور مقصود تھا. فرمایا یہ اتنا اونچا مدرسہ بنایا گیا ہے کہ یہاں داخل ہونے کے لیے پاک کی ضرورت ہے. جب تک پاک دل لے کر تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر نہیں ہوگے, تم اس درسگاہ سے کچھ حاصل نہیں کر سکو گے. بس یہ دونوں مفاہیم بیک وقت صادق آتے ہیں, اور اس دعا کی اہمیت بھی ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح بین ہی ان چار صفات کا ذکر فرماتے ہوئے جن کا بڑی عاجزی کے ساتھ حضرت ابراہیم نے جن کو بڑی عاجزی کے ساتھ حضرت ابراہیم نے خدا سے مانگا تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کا ذکر فرما دیا کہ وہ بین ہی وہی صفات لے کر پیدا ہوا ہے جو ابراہیم نے اس آنے والے کے لیے مانگی تھی. اب دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں اس دعا نے کتنا عظیم شان کام کیا ہے. وہ لوگ جو اپنے لیے دعائیں کرتے کرتے مر جاتے ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے کرتے جان دے دیتے ہیں, فائدہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن تھوڑے ماحول میں چند دن کے فائدے پہنچتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا دیکھیں کتنی نافع الناس تھی, کتنی عظیم الشان تھی, تمام دنیا نے قیامت تک اس سے فائدے اٹھانے تھے. اسی لیے اس دعا کو بھی عظمت ہوئی, اور اس دعا مانگنے والے کو بھی ایسی عظمت نصیب ہوئی جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کو نصیب نہیں ہوئی. دوسری دعا ہمیں قرآن کریم یہ سکھاتا ہے, البقرہ آیت 202 میں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. یہ دعا در حقیقت خدا تعالیٰ کی طرف سے ان بندوں کے متعلق بیان فرمائی گئی ہے جو مناسک کے حج ادا کرنے کے بعد پھر خدا سے خیر مانگتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں. کیا کہتے ہوئے واپس آتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. اے خدا ہمیں دنیا کی حسنات بھی عطا فرما اور آخرت کی حسنات بھی عطا فرما اور عذاب نار سے بچانا. یہاں حسنہ اور فضل میں ایک فرق ہے جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے ورنہ آپ کی دعا کا مکمل نہیں ہوگی. فضل عموماً دنیاوی فوائد کے لیے استعمال ہوتا ہے اگرچہ دوسرے فوائد کے لیے بھی، لیکن حسنہ کا زیادہ تر تعلق نیکیوں سے ہے اور کوئی ایسی خیر حسنہ میں داخل نہیں ہوتی جو نیکی سے خالی ہو. اس لیے حسنہ میں جو حسن ہے وہ دوسری دعاؤں میں ویسا پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ مراد یہ ہے کہ ہمیں ہر اچھی چیز دے، دنیا میں سے بھی اچھی چیزیں دے، یعنی دنیاوی لحاظ سے بھی اچھی ہوں اور تیرے حضور بھی وہ اچھی اور قابل پسندیدگی کی نظر سے دیکھنے کے لائق ہوں، اور پھر آخرت میں سے بھی بہترین چیزیں عطا فرما اور دین میں سے بھی اس حصے پر عمل کرنے کی توفیق بخش جو سب سے زیادہ حسین ہے، یعنی تعلیم کا وہ حصہ جو چوٹی کا تعلیم کا حصہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے متعلق فرمایا، ہماری جماعت ہر نماز کی آخری رکعت میں بعد رکوع مندرجہ ذیل دعا بکثرت پڑھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت کی بھی حسنہ عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. پس وہ احمدی جو اس فرمان سے واقف نہیں ہیں، وہ شاید دعا سے تو واقف ہوں گے لیکن یہ علم نہیں کہ کتنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نظر میں یہ دعا کتنی اہمیت رکھتی تھی. ایک موقع پر حضرت انس کی روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے جو بیماری سے اس طرح کھوکھلا ہو چکا تھا جیسے کسی چوزے کے پر نوچ لیے گئے ہوں اور وہ بالکل نڈھال ہو چکا ہو. آپ نے اس سے پوچھا، کیا تم خدا سے کوئی خاص دعا کرتے ہو؟ اس نے عرض کی، ہاں میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، تو نے جو عذاب مجھے قیامت کے روز دینا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے. آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے. کیسا پیارا کلام ہے، ایسا دل کی گہرائیوں تک اتر جانے والا. سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، ایسی دعا نہ مانگا کرو خدا سے کہ جس کی تم میں طاقت نہ ہو، تم برداشت نہ کر سکو. فرمایا، یہ دعا کیوں نہ کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. ساری باتیں اس میں آ گئی. جس عذاب آخرت سے تم ڈرتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، اس کا تو اس دعا میں ذکر موجود ہے. یہ دعا مقبول ہو جائے تو عذاب آخرت کہاں، لیکن اس کے ساتھ دنیا کی حسنات بھی دیتی ہے اور آخرت کی حسنات بھی دیتی ہے. بس یہ دعائیں ہیں، ان کا ایک پس منظر ہے، کس طرح خدا کے پاک بندوں نے ان کی حکمتوں کو سمجھا، کس طرح ان کے متعلق تلقین فرمائی. جب بھی آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد یہ مشکل دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی تو ساتھ مانگا کریں. اور بین ہی سورہ فاتحہ کے بعد وہ دعاؤں کے لیے اپنے قرآن کریم کی آیات پڑھنے کا وقت آ جاتا ہے. ایسی آیات کا انتخاب کریں جن آیات میں ایسی دعائیں ہوں، اور اگر دعاؤں کے مضمون کو آپ سمجھ جائیں تو ہر ضرورت کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر خواہش جو نیک خواہش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو قرآن کریم میں کوئی نہ کوئی مناسب حال دعا مل جائے گی. اگر اس کے پس منظر کو سمجھ جائیں تو پھر دل میں درد پیدا ہوگا, سوز پیدا ہوگا, اور آپ کی دعاؤں میں ایک نئی زندگی پیدا ہو جائے گی. وہ ایسے چوزے کی طرح کی دعائیں نہیں ہوں گی جس کے پر نوچے جا چکے ہوں, ایسے پرندے کی طرح دعائیں ہوں گی جو اڑنے کی سکت رکھتا ہو اور بلند پروازی جانتا ہو اور بلند پروازی کی طاقت رکھتا ہو. پھر ایک دعا ہے جو حضرت تالوت, جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جدون تھے, ان کی دعا قرآن کریم میں محفوظ فرمائی ہے, جو جب جالوت کی فوجوں کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلے تو جالوت کی فوجیں بہت زیادہ تھیں اور بہت طاقتور تھیں, اور اس کے مقابل پر حضرت تالوت کی فوج بہت مختصر تھی, اور اس میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جو ابتلاء پہ پورا نہیں اتر سکے اور آخر وقت تک ساتھ نہ دے سکے, اس لیے جو باقی بچے وہ بہت ہی تھوڑے رہ گئے. اس وقت انہوں نے ایک دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, کہ اے خدا ہم پر صبر نازل فرما, ہمیں صبر عطا فرما, وثبت اقدامنا, اور ہمارے مضبوط ہمارے قدموں کو مستحکم اور مضبوط کر دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں انکار کرنے والوں کی قوم پر فتح نصیب فرما. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دعا ایسی تھی جسے میں نے فوراً قبول کر لیا. فہزموہم باذن اللہ, پس وہ جو عظیم شکست انہوں نے دشمن کو دی وہ محض اللہ کے اذن سے تھی, ورنہ ان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اتنے بھاری دشمن پر فتح یاب ہو سکتے. پھر قرآن کریم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا بھی نقشہ کھینچا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم میں باقی انبیاء کی دعائیں ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہیں, حالانکہ بہت سی دعائیں جن میں نام نہیں لیا گیا اور بعض ایمان والوں کی دعائیں بتائی گئی ہیں وہ دعائیں ہیں جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی دعائیں تھیں, اور بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو خدا تعالیٰ نے خود آپ کو مخاطب کر کے سمجھائیں کہ یہ دعا مجھ سے کیا کرو. یہ ساری دعائیں قرآن میں محفوظ ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں جن کا قرآن میں تفصیل سے ذکر نہیں ملتا لیکن مضمون موجود ہے, ان دعاؤں کا انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں گا. ایک دعا یہ بتائی, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, دیکھو محمد رسول اللہ خدا تعالیٰ کی ہر اس چیز پر ایمان لے آئے جو اس کی طرف نازل فرمائی گئی, ہر اس بات پر ایمان لے آئے, ہر اس حکم پر ایمان لے آئے, اور ان کے ساتھ ہی ان پر ایمان لانے والے بھی خدا کی کامل وحی پر ہر طرح سے ایمان لے آئے, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل چل کر جن جن باتوں پر وہ ایمان لاتے گئے, آپ کے صحابہ آپ کے غلام بھی ان باتوں پر ایمان لاتے چلے گئے. کلن آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, یہ سب کے سب وہ ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائے, ملائکہ پر بھی ایمان لائے, کتابوں پر بھی ایمان لائے, اور خدا تعالیٰ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے, اور یہ اقرار کیا لا نفرق بین احد من رسلہ, کہ جہاں تک وحی کی عظمت کا تعلق ہے, جہاں تک تیرے فرمان کے احترام کا تعلق ہے, ہم کسی بڑے چھوٹے رسول کی وحی میں فرق نہیں کریں گے. جو حکم تیری طرف سے آئے گا وہ کسی طرح ہم تک پہنچے, خب بڑے رسول کے ذریعے پہنچے یا چھوٹے رسول کے ذریعے پہنچے, ہم تو تیرے حکم پر نگاہ کرنے والے ہیں. اس لیے جہاں تک وحی کے احترام کا تعلق ہے اس میں ہم کوئی فرق نہیں کریں گے کہ کوئی رسول زیادہ قابل احترام ہے اور کوئی رسول کم قابل احترام ہے, اس بحث میں نہیں پڑیں گے. اور پھر وقالو سمینا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, اے خدا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر دی, یعنی جو کچھ ہم نے سنا اس سب پر ہم ایمان بھی لائے اور ہم اطاعت کے لیے حاضر ہو گئے اور عمل کرنا شروع کر دیا. غفرانک ربنا والیک المصیر, اس لیے اب ہم تجھ سے بخشش کا حق رکھتے ہیں, بخشش کی توقع رکھتے ہیں, تو ہمیں ہمارے ہم سے بخشش کا سلوک فرمانا. دیکھیے کتنا اس میں بھی انکسار ہے, मोहम्मद रसूल अल्लाह और आपके साथी जिस कैफियत के साथ खुदा की वही पर ईमान लाए, कभी दुनिया में कोई कौम ऐसी पैदा नहीं हुई जिसने इस शान के साथ, इस खुलूस के साथ, इस तरह मजमून को की बारीकियों को समझते हुए किसी खुदा के नबी की वही पर ईमान लाया हो। मगर ये लोग खुदा के मोहम्मद रसूलल्लाह और आपके साथी उस वही पर उस इस कामिल शान के साथ ईमान ले आए और फिर सब खुदा के रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, सब पर ईमान लाने के बाद फिर ये अपना दस्तूर बना लिया कि सुना और अतात शुरू कर दी। और मुकाबल पर खुदा से क्या मांगा, गुफराना का रब बना। इसके बावजूद हम किसी चीज के मुस्तहिक नहीं, हम जानते हैं कि ये सब तौफीक तेरी दी हुई है। हाँ, बख्शिश की तवक्को रखते हैं कि हमसे जो कमजोरियां हो जाएं, गफलतें हों, तू हमसे बख्शिश का सलूक फरमा। वैलैकल मसीर, और हमने आखिर तेरे पास पहुंचना है, कोई मफर नहीं, लाजमन हम सब आखिर तेरे हुजूर पहुंचेंगे। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसहा, फरमाया हाँ मैं जानता हूं तुम में से मुख्तलिफ लोगों को मैंने मुख्तलिफ तौफीक अता फरमाई, किसी को ज्यादा ताकतें दी हैं, किसी को कम ताकतें दी हैं। चूंकि मैंने ताकतें दी हैं, मैं तुमसे तुम्हारी ताकतों के मुताबिक सलूक करूंगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी ताकतों के मुताबिक और उनके गुलामों से दर्जा बदर्जा, सिद्दीकों से सिद्दीकों के मुताबिक, शहदा से शहदा के मुताबिक और सालहीन से सालहीन के मुताबिक। लहा माँ का सबत वाला है मकत सबत, कानून ये है कि जो कुछ भी नेकी सरजद हो जाएगी तुमसे या इन लोगों से, उस नेकी की मैं जजा जरूर दूंगा, मगर बदी के मुतल्लिक एहतियात कर लूंगा कि नीयत और पुख्ता नीयत का दखल हो, जानबूझकर अमदन की गई हो। एक तसबा में नीयत, वाज़े नीयत और इरादे का माना पाया जाता है। तो देखिए ये भी कितना एहसान और मगफिरत का सलूक है। दरअसल गुफराना का के जवाब है, फरमाया हाँ गुफरान का सलूक करूंगा, इस तरह के नेकी तुमसे राह चलते भी इत्तफाकन हो जाए तो मैं कहूंगा तुम्हारे हिसाब में लिख ली जाए और फरिश्ते तुम्हारे हिसाब में लिख लिया करेंगे, लेकिन बदी के मुतल्लिक एहतियात का हुक्म दूंगा कि देखना उसकी नीयत थी कि नहीं, इरादा था कि नहीं। चुनाचे हजरत आदम के जिक्र में फरमाया वलम नजीद लहू अजमा, हमने जो उससे मगफरत का सलूक फरमाया तो लम नजीद लहू अजमा, हमने खूब टटोल के देखा, उसकी नीयत में अजम नहीं पाया जाता था, ठोकर खाई थी, गफलत हो गई थी। बस गुफराना का जवाब भी हमें मिल गया। फिर वो दुआ बताई जो तफसील के साथ उस दुआ का जिक्र फरमाया जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके शागिर्द, आपके गुलाम, आपके सहाबा हमेशा खुदा से हजूर गिरेवजारी के साथ किया करते थे। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना, ऐ खुदा ला तुआखिज़ना, हमें हरगिज़ हमारा मुआखज़ा ना फरमाना, इन नसीना व अख्ताना, अगर हमसे भूल चूक हो जाए और गलती कर दें तो इसका तो कोई खाता ही ना रखना, इसे तो शुरू से ही साफ कर देना कि ठीक है ये किसी शुमार में नहीं होगी। फिर रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अललज़ीन मिन क़ब्लिना, और ऐ खुदा जहां तक उस इसर का ताल्लुक है जो तूने पहले लोगों पर डाला था वो हम पर डालना ही ना। इसर और हिमल दो मजमून हैं जो इस आयत में बयान हुए हैं। इसर के मुतालिक लुगवी तहकीक ये है, असर शया, किसी चीज को तोड़ा, मरोड़ा, रोका, कोई चीज इतना बढ़ गई कि मसलन शाखें एक दरख्त की कि आपस में गुंजलें पड़ गईं और एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को खराब करने लग गईं। एतसर अल कौमों, लोग ज्यादा हो गए, اسر سے مراد ماسر اس رسی کو بھی کہتے ہیں جو سڑک پر ٹول وصول کرنے کے لیے لگائی جاتی تھی, آج کل بھی گیٹ لگتے ہیں, یعنی وہ رسی جو گاڑیوں کو, موٹروں کو, گدے گاڑیوں کو, اس زمانے میں تو گھوڑے اور خچر وغیرہ ہوا کرتے تھے, تو ان کو روکنے کے لیے ہوتی تھی کہ اپنا ٹیکس دے کے جاؤ. تو یہ سارے مفاہیم اس ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دعا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پر ایسی کوئی شریعت نہ نازل فرمانا. بوجھ سے مراد بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کی طرف سے پابندیاں ہیں, ہرگز یہ مراد نہیں. مراد یہ ہے کہ ہم پر ایسی پابندیاں نہ کر لگانا جن پابندیوں کو برداشت نہ کر کے پرانے لوگوں کی کمریں ٹوٹ گئیں اور وہ مندم ہو گئے, اور ایسی پابندیاں نہ لگانا جو تو نے تو کم لگائی تھی لیکن رفتہ رفتہ لوگوں نے بڑھانی شروع کر دی اور سیدھے سادھے دین کو گنجلیں بنا دیا. چنانچہ وہ جو قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ان کے اسر دور فرماتا ہے, جن بوجھوں میں وہ مبتلا ہوئے ہیں, جو زائد رسم و رواج ان کے گلوں کے طوق بن گئے ہیں, وہ ان سے ان کو رہائی دلاتا ہے. تو یہ وہ مضمون ہے کہ ہمیں ایسا اثر نہ دینا, ایسے لوگوں کے رستے پر نہ چلانا جن کی تعلیمات ان کے لیے رفتہ رفتہ اثر بن گئیں, اس میں اضافے ہونے شروع ہو گئے, رسم و رواج پیدا ہو گئے, ایسی مشکل بنا دی گئیں کہ پھر ان پر عمل نہیں ہو سکتا تھا. اور پھر رفتہ رفتہ ایسے بھی لوگ تھے جن کی تعلیمات ٹیکس کی وصولی کی طرح بوجھل اور قابل نفرت بن گئیں. جب ان تعلیمات پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا تھا تو سننے والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ کیا مصیبت ہے. یہ ویسی کیفیت ہے جیسے گزشتہ کچھ عرصہ پہلے ضیاء الحق صاحب نے نماز فرض کر دی تھی. ایک تو خدا نے فرض کر رکھی ہے 1400 سال پہلے سے, ایک ضیاء صاحب نے اس کے اوپر پھر فرض فرما دی, اور اس وقت کی جو کیفیت لوگ مجھے لکھا کرتے تھے وہ بالکل وہی تھی جو میں بیان کر رہا ہوں, کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ تو ٹیکس پڑ گیا ہے, اس کی ادائیگی سے جس طرح ہو سکے بھاگو. جو خدا کی فرض کردہ نمازیں پہلے پڑھتے تھے وہ تو اسی طرح پڑھتے رہے, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن ایک بڑی تعداد وہ تھی جو عسر سمجھ کر نمازوں کو پڑھتے تھے, اور ان کا رجحان یہ تھا کہ گویا ان پر ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. تو دیکھیں کتنی اچھی دعا سکھا دی. فرمایا خدا تیری تعلیم کو تو ہم قبول کریں گے, لیکن ہم تجھ سے کچھ گزارشات کرتے ہیں. ہم ہر چیز پر ایمان لے آئے یہ عہد کر بیٹھے ہیں, جو سنیں گے اس کی اطاعت کریں گے, لیکن اب ہمارے ساتھ ذرا ایک کوڈ آف کانڈکٹ طے ہو جائے, ایک ایسا طریقہ کار واضح ہو جائے جس پر ہم سے تیرا معاملہ ہوگا. ایک یہ کہ خطا تو شمار میں ہی نہیں آئے گی, بھول چوک معاف. پرانے لوگوں کی غلطیاں ہمیں تو دہرانے کی توفیق ہی نہیں بخشے گا. ہم تیری تعلیم کو ہرگز اپنے لیے بوجھ نہیں بننے دیں گے, اور نہ تیری تعلیم کو بوجھ شمار کریں گے اور ٹیکس شمار کریں گے. پھر اس کے بعد کیا ہے, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں کہ پھر بھی کیا کیا ہونے والا ہے. جہاں تک گزشتہ تاریخ کے سبق ہیں وہ تو ہم نے حاصل کیے, لیکن اپنی کمزوریوں سے ہم پھر بھی واقف نہیں ہیں. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, تو نے وعدہ فرمایا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, بس اس وعدے کو یاد دلاتے ہیں, اور یہ پھر تاکید عرض ہے کہ ہم میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ ہم پر بوجھ نہیں ڈالنا, طاقت دیکھ کر بوجھ ڈالنا. اور اس کے بعد پھر بعد میں کیا سلوک ہو, واف عنا واغفر لنا وارحمنا. اے خدا عفو کا سلوک فرمانا, پھر بھی گناہ ہوں گے تو دیکھنا ہی نہ, گویا گناہ ایک طرف ہو رہے ہیں اور تیری نظریں دوسری طرف ہیں. واغفر لنا, اور جو گناہ تیری نظر کے سامنے آ جائیں. ویسے تو ہر چیز پر خدا کی نظر ہے, لیکن ایک اسلوب بیان ہے, جس طرح بعض لوگ حلم کا سلوک کرنے والے, مغفرت کا سلوک کرنے والے عفو سے آغاز کرتے ہیں. اور کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی برائی نظر کے سامنے ہی نہ آئے. اس وقت دیکھتے ہیں برائی کو جب پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں. حضرت مسلم موت کا بھی یہی طریق تھا. مجھے یاد ہے بچپن میں آپ جب گھروں میں آیا کرتے تھے, ہم کسی قسم کی کئی قسم کی بیہودہ حرکتیں بچپن کی کیا کرتے تھے, تو آپ اس طرح غفلت کی نظر سے دیکھتے ہوئے گزرتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں لگا, اور اس وقت دیکھتے تھے جب پکڑنے کا ارادہ ہو, جب سمجھیں کہ اب کچھ معاملہ ہاتھ سے بڑھتا چلا گیا ہے. لیکن خدا سے یہ دعا نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت دیکھنا گناہوں میں جب پکڑنے کا ارادہ ہو. فرمایا جب دیکھنا تو بخشش کے ارادے سے دیکھنا, جب پکڑے جائیں بات کھل جائے تو فاغفر لنا وارحمنا اور رحم فرمانا. استحقاق کوئی نہیں ہے, بار بار کی غلطیاں ہوں گی, تیرے حضور حاضر ہوں گے, کچھ لے کر نہیں حاضر ہوں گے, ایسے اقرار بار بار توڑ چکے ہوں گے جو تیرے حضور مضبوطی سے باندھے ہوئے ہوں گے, کئی دفعہ توبہ کی ہوگی, ایسی صورت میں رحم کا سلوک فرمانا. کہنا بڑے کمزور عاجز انسان ہیں, ان کا کام ہی یہ غلطیاں کرنا. جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فارسی کا الہام بھی بیان کیا جاتا ہے, ای مشت خاک را چے نہ بخشم گر نہ بخشم ہے شاید گر نہ بخشم چے کنم, کہ اس خاک کی مٹھی کو میں بخشوں نہ تو کروں کیا, اس کی حیثیت کیا ہے انسان کی, اتنا کمزور اتنا ناقص بار بار گناہوں میں مبتلا ہونے والا. میں بھی کہتا ہوں چلو دفع کرو اس کو, بخشی دو, خاک کی مٹی ہی تو ہے. تو یہ معنی ہیں ورحمنا کے, کہ اے خدا پھر یہ کہہ دینا چلو رحم ہی کر لیتے ہیں کچھ نہیں. انت مولانا, یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارا مولا تو ہے. اس لفظ میں ساری دعا کے درد کو سمو دیا گیا ہے اور دعا کی قبولیت کا راز بیان فرما دیا گیا ہے. فرمایا ان سب حالتوں کے باوجود سوائے تیرے ہم نے کسی اور طرف نہیں دیکھا, اپنی تمام کمزوریوں اور گناہوں کے باوجود تجھ سے اس معنوں میں وفا کی ہے کہ اپنا مولا صرف تجھے سمجھا ہے اور کسی اور کو نہیں سمجھا. بس جب مولا تو ہے تو جائیں کہاں؟ دیکھیے وہی دعا ہے نا, ایاک نعبد وایاک نستعین, کہ اے خدا جب تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی کرتے ہی نہیں تو مدد کس سے مانگیں, اور ہے کون, ہم تیرا در چھوڑ کے جائیں کہاں, چین دل آرام میں جا پائیں کہاں, اور کچھ بھی نہیں ہے. بس مولانا نے وہ راز کھول دیا کہ کیوں ایسی دعائیں مانگو عجیب و غریب سی جن میں کوئی منطق نظر نہیں آتی, کیوں خدا تم سے یہ سلوک فرما کرتا چلا جائے. یہ عرض کرنا کہ اے خدا ہمارا مولا تو ہے, اگر ہم نے کسی اور کو مولا بنا لیا تو پھر ان دعاؤں کا ہمیں استحقاق نہیں رہے گا. بس یہ دعا مقبول تب ہوگی اگر آپ کا مولا خدا ہی ہو, اگر ضرورت اور مصیبت کے وقت دوسروں کی طرف نہ بھاگیں, اگر شرک میں مبتلا نہ ہوں, اگر مولا دنیا والے بنائے ہوئے ہوں اور دعا محمد رسول اللہ والی کریں کہ جن کا مولا خدا کے سوا کوئی بھی نہیں تھا, تو ایک بے محل دعا ہوگی, اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. وانصرنا علی القوم الکافرین, پس ہمیں انکار کرنے والے اور ناشکری کرنے والوں پر تو ہمیں نصرت عطا فرما, کیونکہ ہمارا مولا تو ہے اور تیرے سوا اور کوئی مولا نہیں. پھر یہ دعا سکھائی, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا راسخون فی العلم کی دعا کے طور پر سکھائی گئی ہے, جو محکمات اور متشابہات پر دونوں پر ایمان لگتے ہیں لاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کل من عند اللہ, یہ سب کچھ خدا ہی کی طرف سے ہے. اس لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آپ بغیر اس مضمون کو سمجھے اگر یہ دعا کرتے رہیں ربنا لا تزغ قلوبنا, جیسا کہ بعض کتب میں قرآنی دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور پس منظر بیان نہیں ہوا, تو ہو سکتا ہے آپ کی دعا کا تیر خالی چلا جائے اور آپ کو علم نہ ہو کہ کیوں خطا ہوا, کیوں نشانے پر نہیں بیٹھا. فرمایا یہ دعا ان لوگوں کی طرف سے مقبول ہوتی ہے جو مشتبہات اور متشابہات پر بھی ایمان لاتے ہیں اور محکمات پر بھی ایمان لاتے ہیں. قرآن کریم کی آیات ہوں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو یا دوسرے उल अम्र की अतात का मसला हो, ये सलूक न करने वाले हों कि जो बात खुली खुली दलील के साथ समझ आ जाए उस पर तो शरा सदर के साथ ईमान ले आए, और जहां जरा भी शक का कोई पहलू देखें वहां शकों में मुबतला हो जाएं, तवहमात में मुबतला हो जाएं कि शायद ये पेशगोई पूरी नहीं हुई, शायद ये बात पूरी नहीं हुई, यहां ज्यादा सख्ती हो गई है, यहां हमारे मिजाज के खिलाफ बात हो गई है, ये मुतशाबहात हैं। तो फरमाया अगर तुम मुतशाबहात पर ईमान नहीं लाते और मुतशाबहात को शरा सदर के साथ कबूल नहीं करते, अगर मीठा मीठा खाने की आदत है और हल्का सा मजा बदले तो थूक देने के आदि हो, तो फिर ये दुआ करते हुए हमारे हुजूर हाजिर ना होना। हम तो ये दुआ तुम्हें ऐसे लोगों की दुआ के तौर पर बता रहे हैं जो रासिकून फिल इल्म थे, जो मुहकमात पर भी कामिल ईमान लाते थे और मुतशाबहात पर भी कामिल ईमान लाते थे। फिर वो क्या कहते थे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। अब देखें कितनी मौजू और बरमहल दुआ है और इसका पस मंजर जानना कितना जरूरी है। दुआ यह है कि ऐ खुदा हमारे दिलों को एक दफा हदायत देने के बाद टेढ़ा ना करना या टेढ़ा ना होने देना। वह हबलना मिल्लत उनका रहमा, अपने हजूर से हमें रहमत अता फरमाना, हमसे रहमत का सलूक करना। इन्नका अंतल वहाब, यकीनन तू बहुत ही ज्यादा रहमत का और मोहब्बत का, बख्शिश और प्यार का सलूक करने वाला है। अब ये दुआ उन लोगों के हक में कबूल नहीं हो सकती जो हर उस मुकाम पर जहां दिल टेढ़े होने के इहतमालात पैदा होते हैं ठोकर खा जाते हैं और खुद अपने दिलों को टेढ़ा होने देते हैं। फरमाया कि जो रासिखुन फिल इल्म है वो ऐसा नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद जानते हैं कि खुदा से ताकत पाए बगैर वो इन इब्तलाओं से सही सालम गुजर नहीं सकते। उनको दुआओं की फिर भी जरूरत है, बस मुतशाबहात से ठोकर नहीं खाते, लेकिन जानते हैं कि दुआ के सहारे के बगैर हर वक्त खतरे में है। बस अगर तुम मुतशाबहात से साबित कदमी से गुजरने की अहलियत रखते हो और बार बार शकों के जरिए अपने ईमान को जाया नहीं करते, फिर यह दुआ करो, फिर तुम्हारे ईमान को नई ताकत नसीब होगी। फिर तुम्हें मुश्किल मुकामात पर, लड़खड़ाने की जगहों पर खुदा की तरफ से सहारे दिए जाएंगे और नई ताकतें अता की जाएंगी। फिर तुम्हें हर खतरे के मुकाम पे गिरने से बचा लिया जाएगा। रब्बना इन्ना का जामे उन्नास ले यौम ला रैब फीहे इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद। ऐ खुदा तू एक ऐसे दिन के वक्त हमें सबको इकट्ठा करने वाला है जिसमें कोई शक नहीं है। अब देखें कितनी पुरहिकमत बात है, कितना गहरा इस मजमून से इस फिक्रे का ताल्लुक है जो पहले बयान हो चुका है। फरमाया रैब की बात चल रही थी कि ऐ खुदा जो मुतशाबहात के वक्त शक करते हैं लोग, फरमाया कि वो लोग जो मुतशाबहात के वक्त शक नहीं करते उनके साथ शामिल होकर ये दुआ किया करो, क्योंकि बिल आखिर एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें कोई शक बाकी नहीं रहेगा। जिन बातों को तुम नहीं समझ सके आज, वो कल तुम्हारे सामने खोल दी जाएंगी, और जब वो खोल दी जाएंगी तो फिर तुम्हें मालूम होगा कि तुम कितनी गलती पर थे। इसलिए इस्तग़फ़ार से काम लेते हुए दुआओं के जरिए उन ठोकरों से बचने की कोशिश करो जिनका हाल एक ऐसे दिन पे खोल दिया जाएगा जिसके मुतालिक वर्ज़ करते हैं खुद दुआ करने वाले, ले यौम ला रैब फीह। उस दिन हमारे साथ रबूबियत का सलूक फरमाना जिस दिन सब दुनिया इकट्ठी होगी और उस दिन में कोई शक वाली बात नहीं होगी। यहां दो माने हैं, वो दिन शक से बाला यानी लाजिमन ऐसा एक दौर आने वाला है जिसमें ये बातें होंगी, और उस दिन कोई शक वाली बात नहीं होगी, सब पर्दे उठा दिए जाएंगे। फिर सूरह आल इमरान में आयत 17 में मुत्तकियों की दुआ के तौर पर यह दुआ सिखाई, रब्बना इन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना। ऐ खुदा हम ईमान ले आए, बस हमारे गुनाह बख्श दे, वक़िना अज़ाबन्नार और हमें आग के अजाब से बचा। پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے خود یہ دعا سکھائی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے مجھ سے یوں مخاطب ہوا کر، مجھ سے یہ دعا کیا کر کہ اے ہمارے اللہ، تو ملک کا مالک ہے، یعنی ہر قسم کی ملکیت جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تؤتی الملک من تشاء، اور دنیا کی بادشاہتیں بھی اور آخرت کی بادشاہتیں بھی تیری طرف سے عطا ہوتی ہیں، جس کو جو چاہے جس طرح چاہے تو عطا فرما دے، خواہ وہ اس دنیا کا ملک ہو یا آخرت کا ملک ہو۔ وہ تنزع الملک ممن تشاء، لیکن تو چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے، جب چاہے کسی کو نااہل قرار دے کر اس سے اپنا عطا کردہ ملک واپس لے لے۔ وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے ذلیل ہونے دیتا ہے، لیکن بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، بھلائی ہے، تیری طرف سے کسی کو ذلت نہیں پہنچتی، تو ذلیل ہونے دیتا ہے، یعنی اگر وہ خود ذلیل ہونا چاہتا ہے تو بعض دفعہ تو فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اچھا پھر تجھے ذلیل ہونے دیں گے ہم، اور پھر وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک تیرے ہاتھ کا تعلق ہے، یہ ہاتھ خیر کا ہاتھ ہے، یہ برائی کا ہاتھ نہیں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز پر قادر ہے جو تو چاہتا ہے، اور چونکہ تو بھلائی چاہتا ہے اس لیے ہم تیری بھلائی کی توقع، تجھ سے بھلائی ہی کی توقع رکھتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، زمانے عدلتے بدلتے رہتے ہیں، راتیں دنوں میں داخل ہو جاتی ہیں اور دنوں کو تو راتوں میں داخل فرما دیتا ہے، جب چاہے راتوں کو دنوں میں داخل فرماتا ہے، دنوں کو راتوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور اسی طرح تو مردوں زندوں کو مردوں میں داخل کر دیتا ہے اور مردوں کو زندوں میں داخل فرما دیتا ہے۔ بس ہر آن تیرا فضل ہی ہے جو ہمیں ہمیشہ صحیح رستے پر قائم رکھے، اور مردوں سے زندوں میں داخل ہونے والے ہوں، نہ کہ زندوں سے مردوں میں داخل ہونے والے۔ اسی طرح ہمارے زمانے راتوں سے روشنیوں میں تبدیل ہونے والے ہوں، روشنیوں سے راتوں میں تبدیل ہونے والے نہ ہوں۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر کس حساب کے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے متعلق فرمایا کہ جو شخص سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، پھر آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، پھر آل عمران کی وہ دعا، وہ اس آیت کی تلاوت کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ العظم قائم، شہد اللہ انہ لا الہ الا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط وہو العزیز الحکیم، کہ اے خدا، شہد اللہ، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس بات کا، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں، واولو العلم، اور صاحب علم لوگ جتنے ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں، قائمم بالقسط، خدا تعالیٰ اور خدا تعالیٰ کے اطاعت کرنے والے سارے ہمیشہ انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور وہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے، وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر یہ دعا پڑھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، فرمایا کہ جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد یہ دعائیں کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنت بطور ماوا مقدر کر دی ہے اور اسے جنت الفردوس میں سکونت عطا کروں گا اور ہر روز 70 مرتبہ اسے اپنے دیدار سے مشرف کروں گا. یہاں لفظ 70 جو ہے اس کے متعلق بتانا ضروری ہے کہ عربوں میں یہ ایک عدد ہے جو کثرت کی علامت ہے, یعنی بکثرت میں اسے دیدار نصیب کروں گا کو عرب یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ 70 مرتبہ. تو اس سے مراد ظاہری طور پر 70 نہیں ہے, بعض تو اس ان جنتوں میں ایسے بھی ہوں گے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ دیدار کی حالت ہی میں رہیں گے. اور ساتھ ہی اس جو نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخی رزق کا نسخہ بھی بیان فرمایا ہے. بس وہ لوگ جو مختلف قسم کی تنگیوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو اسی ترتیب سے یہ دعا کرنی چاہیے جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے ترزق من تشاء بغیر حساب. تو ان سب دعاؤں سے گزرنے کے بعد جب ترزق من تشاء بغیر حساب تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو باقی سب دعاؤں کی برکت سے بھی قبول فرما لے گا اور آپ کے رزق میں فراخی عطا فرمائے گا. ایک دعا کے بعد, اب چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, ایک دو دعاؤں کے بعد میں پھر اس مضمون کو سر دست ختم کرتا ہوں, لیکن یہ ایسا مضمون ہے جسے بہرحال قسطوں میں جاری رکھنا پڑے گا کیونکہ جب اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کی گفتگو چل پڑی ہے اور صراط الذین انعمت علیہم کی باتیں شروع ہو گئیں تو جب تک جماعت کو یہ نہ پتہ چلے کہ وہ رستہ کیا تھا, کس طرح اس رستے پر ان کو چلنے کی توفیق ملی, کس طرح اس رستے پر چل کر وہ صاحب انعام لوگ بنے, اس وقت تک خالی منہ سے یہ باتیں کہہ دینا بے معنی بات ہے. بے معنی نہ صحیح, برکتیں کچھ نہ کچھ تو ملتی ہوں گی, لیکن جتنی برکتوں کی توقع کی جا سکتی ہے وہ برکتیں اس طرح نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس دعا کی ذیل میں وہ دعائیں معلوم نہ ہوں جو دعائیں کرتے ہوئے یہ خدا کی راہ میں چلنے والے قافلے عمر بھر اپنا سفر طے کرتے رہے اور ہمیشہ کامیابی کے ساتھ سفر طے کیا. ان دعاؤں کے سہارے ان کو ہر ٹھوکر سے بچایا گیا, ہر ابتلا سے وہ سرخرو ہو کر نکلے اور خدا کے حضور مکرم اور محترم ٹھہرے. خدا نے خود ان کی حمد بیان فرمائی اور خدا کے فرشتوں نے بھی اس پر ان پر درود بھیجے. یہ وہ رستہ ہے جس کا تفصیل سے جماعت کو علم ہونا چاہیے, لیکن آخر پر میں حضرت زکریہ کی یہ دعا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ آج کل خاص طور پر مجھے بہت سی خواتین کے اور بعض مردوں کے بھی خط مل رہے ہیں کہ اس رمضان میں خاص طور پر ہمارے لیے بیٹے کی دعا کرنا. ان خطوں کا حضرت ابراہیم حضرت زکریہ کی دعا سے ایک گہرا تعلق اس لیے بھی ہے کہ یہ وقف نو میں شمولیت کے شوق رکھنے کے نتیجے میں دعاؤں کے خط لکھ رہے ہیں. اکثر خط یہ ہیں کہ ہماری شدید تمنا ہے کہ ہم بھی وقف نو کی تحریک میں شامل ہو جائیں, اگرچہ وقت گزر چکا ہے لیکن خدا کے لیے ہمیں شامل کریں اور شامل کروائیں دعائیں کر کر کے. ایک صرف شامل کرنے کی درخواست نہیں ہے بلکہ اونٹ بھی دیں, سامان بھی دیں اور پھر لاد بھی دیں اس کو. تو یہ میرے بس کی اکیلے کی بات نہیں, ساری جماعت اس دعا میں ساتھ شامل ہو, مدد کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمائے اس پر رحم ہوگا اور خدا ان اہم مخلصین کی جھولیاں پھر اپنی رحمتوں سے بھرے گا اور پھر وہ ان جھولیوں کو بھر بھر کر دوبارہ خدا کے حضور پیش کریں گے. حضرت زکریہ کی دعا کا آغاز اس طرح ہوا کہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وہ جب بھی حضرت مریم کے حجرے میں آپ کا حال پوچھنے جایا کرتے تھے. حضرت مریم نے اپنی زندگی وقف کی کر رکھی تھی, ان کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کو وقف کر دیا تھا اور بعد میں حضرت زکریہ کی تحویل میں ان کی تربیت کے لیے دیا گیا تھا. تو حضرت زکریہ وقتاً فوقتاً حجرے میں ان کا حال پوچھنے جایا کرتے تھے اور وہاں مختلف قسم کے رزق دیکھتے تھے. عام طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ غیب سے بغیر کسی انسانی واسطے کے پنکئی قسم کے تحفے پہنچے ہوتے تھے. لیکن حضرت ابراہیم کی دعا سے, حضرت زکریا کی دعا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات نہیں تھی, کچھ اور بات تھی. حضرت مریم کو نیکی کی وجہ سے, کچھ لوگ تو جیسا کہ دنیا میں رواج ہے دعائیں لینے کے لیے, محبت کے اظہار کے لیے تحائف پیش کیا کرتے تھے, اور چونکہ حضرت مریم اسے اپنی ذاتی خوبی نہیں سمجھا کرتی تھیں, ہمیشہ پوچھنے پر یہ کہا کرتی تھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے رزق, میرا تو اس میں کچھ نہیں ہے, نہ میں نے مانگا نہ توقع کی. لوگوں کے دلوں میں خدا نے خود محبت پیدا فرما دی, اور پھر وہ جو مجھے پیش کرتے رہتے ہیں تم دیکھ رہے ہو. اور دوسری مراد یہ تھی اس رزق سے کہ روحانی رزق پاتے تھے, خدا ان سے رحمت اور مغفرت کا بھی سلوک فرماتا تھا, اور ان سے ان پر کشوف کے ذریعے یا الہامات کے ذریعے یا سچی رویا کے ذریعے رجوع برحمت ہوتا تھا, اپنی رحمت کا بار بار اظہار فرماتا تھا. تو جس طرح عام طور پر بعض نیک گھروں میں مشاہدے میں بات آتی ہے کہ بعض بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کیا خواب دیکھی, کیا خدا کی طرف سے رحمت کا نشان ملا, تو نئی نئی باتیں بتاتے ہیں. تو حضرت مریم بھی اپنی معصومیت اور بھولپن میں اس وقت جو بھی گزشتہ رات کے واقعات ہوا کرتے تھے وہ بتایا کرتی تھیں کہ مجھے خدا نے مجھ سے یہ فرمایا, مجھ سے یہ فرمایا, اس طرح رحمت کا سلوک فرمایا, اس طرح پیار کا اظہار کیا. تو حضرت زکریا جو خود نبی تھے وہ رشک کرتے تھے, رشک اس بات پر نہیں کرتے تھے کہ مجھے مریم کی طرح کچھ عطا نہیں ہوا, رشک اس بات پہ کرتے تھے کہ مریم کو ایک, مریم ایک ماں کی دعا کا نتیجہ ہے, اور اس دعا کے نتیجے میں پاک اولاد ہے, میں پاک اولاد سے محروم ہوں, کاش میں بھی یہ فخر کر سکوں کہ میری اولاد بھی اس طرح نیک ہو اور اسی طرح خدا سے رزق پانے والی ہو. اگر یہ مضمون درست نہ ہو تو اگلی دعا کا اس سے تعلق ہی کچھ نہیں بنتا. تو در حقیقت یہی وہ بات تھی جس نے حضرت زکریا کو خدا سے یہ دعا کرنے کی طرف متوجہ کیا. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبۃ انک سمیع الدعاء. اس وقت جب حضرت زکریا نے یہ کیفیت دیکھی تو دل سے ایک ہوک اٹھی اور اپنے رب سے اس نے عرض کیا, رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبۃ, اے خدا مجھے بھی خالص اپنی جناب سے پاک ذریت عطا فرما. انک سمیع الدعاء, یقیناً تو بہت دعا سننے والا ہے. اس کے بعد اس دعا کا پھر دعا کی مختلف الفاظ میں تکرار ہوگی جو ایک عجیب پردرد مضمون رکھتی ہے. انشاءاللہ جب, چونکہ میں نمبر کے لحاظ سے چل رہا ہوں اس لیے یہاں بیان کرنے کی بجائے جب وہ موقع آئے گا تو پھر میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلے تو میرا خیال تھا کہ یہ مضمون ایک ہی خطبے میں ختم ہو جائے گا, مگر یہ جاری رہے گا. بس وہ عبادت کرنے والے جو مسافر گاڑی میں مستقل سوار ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں, وہ تو ساتھ چلتے رہیں گے اور یہ باتیں سنتے رہیں گے اور ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اور عبادت کے نئے نئے گر سیکھتے رہیں گے اور ان کی مطلب روائی ہوتی چلی جائے گی, مطلب کش اور مشکل کشائی ہوتی چلی جائے گی. لیکن جو لوگ اتر گئے ہیں یا اتر جائیں گے, جہاں تک آپ کو توفیق ہے اگر آپ ان کے واقف ہیں, کبھی ان سے ملتے ہوں تو ان کو بھی بتاتے رہیں. ہو سکتا ہے یہ باتیں سن سن کر جس طرح حضرت زکریا کے دل میں نیکی بات, نیک بات دیکھ کر, خدا کے خاص فضل کو دیکھ کر ویسا ہی فضل طلب کرنے کی تمنا پیدا ہوئی تھی. میری دعا ہے اور میری تمنا ہے کہ اسی طرح جب آپ ان لوگوں تک یہ باتیں پہنچائیں جو آج کے اسٹیشن سے آپ کو رخصت کر کے واپس ہونے والے ہیں, تو ان کے دل میں یہ تحریک پیدا ہو کہ وہ مستقل آپ کے سفر کے ساتھی بن جائیں, اور اس طرح یہ جمعہ ایک ایسی خیر پیچھے چھوڑ جائے جو ودا ہونے والی خیر نہ ہو, جو رخصت ہونے والی خیر نہ ہو, بلکہ ہمیشہ زندگی کا جز بن جانے والی خیر, زندگی کے ساتھ وفا کرنے والی خیر, ایسی خیر بن جائے جس سے کبھی پھر ودا نہیں ہوا کرتا, وہ ہمیشہ ساتھ رہا کرتی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.